السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. خداوند تبارک و تعالی، آپ تمام زائرین بیت اللہ الحرام کے اعمال صالحہ و اطاعت و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ان عبادتوں میں اور ان اعمال میں اور اس سعی و طواف میں خلوص و اخلاص عطا فرمائے. بہت ہی عظیم شرف نصیب ہوا ہے ہم سب کو تشرف بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں، بیت اللہ الحرام میں. شاید خداوند تبارک و تعالی نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، فراوان نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہر ایک کو، انہیں اگر درجہ بندی کریں، ہم درجے ان کے مقرر کریں، کون سی نعمتیں، بڑی نعمتیں اور عظیم نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں، ان عظیم نعمتوں میں سے ایک توفیق ہے انسان کی زندگی میں ایک دفعہ بیت اللہ الحرام کی زیارت کریں. بہت ہی منفرد اور ممتاز فریضہ اور عبادت ہے حج. جو خصوصیات اس کے اندر ہیں کسی اور عبادت کے اندر موجود نہیں ہیں. ظاہری طریقہ کار بھی اس کا دوسری ساری عبادتوں سے الگ تھلگ ہے، اور اجر و ثواب بھی اس کا دوسری ساری عبادتوں سے مختلف ہے، اور نتائج بھی اس کے اس عبادت کے وہ بھی دوسری عبادتوں سے منفرد ہیں. مثلا ظاہری خصوصیات کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، کوئی عبادت ایک ہی زمانے میں اور ایک ہی مکان پہ انجام نہیں پاتی روئے زمین پر. مثلا نماز زمین پہ رہنے والے مختلف علاقوں میں آباد لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن حتیٰ ظہر کی نماز ایک وقت پہ نہیں ہوتی، پاکستان میں پہلے ہو جاتی ہے یا آباد میں ہوتی ہے یا اس سے آگے جو علاقے ہیں ان سے. ظہر کی نماز کے بھی مختلف علاقے ہیں، مختلف ٹائم ہیں. صبح کی نماز ایک وقت پہ نہیں ہوتی، ایک افق پر پہلے ہو جاتی ہے، دوسرے افق پر بعد میں ہوتی ہے، تیسرے افق پر اس سے تاخیر میں ہوتی ہے. ابھی جب ہم یہاں عصر کے وقت میں داخل ہیں، کسی دوسرے علاقے میں اس وقت صبح ہے، وہ لوگ صبح کی نماز کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں. لیکن حج اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تنہا عبادت ہے جس کے لیے سب کو ایک وقت میں اس کو انجام دینا ہے. افق کا کوئی فرق نہیں ہے یہاں پر، علاقوں کا کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر. اور اسی طرح مکان کے لحاظ سے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ساری دنیا میں روئے زمین پر رہنے والوں کو ایک ہی نقطے پر آ کر یہ عبادت انجام دینا ہے. حالانکہ دوسری عبادتوں کے لیے ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے مکان میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں ہی انہیں بجا لائیں آپ. اور اگر آپ اپنے شہر میں ہی انہیں بجا لائیں تو پورا اجر عبادت کا آپ کو وہیں پر مل جائے گا. مثلا آپ نماز جمعہ اگر مسجد الحرام میں پڑھیں اس کا بھی اجر ہے فراوان، لیکن اگر اپنے محلے میں بھی پڑھیں تو بھی اس کا اجر ہے. حج اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو مسجد الحرام میں اور کعبہ میں آ کر حج بجا لیں اور چاہیں تو اپنے علاقے میں انجام دے دیں. نہ، ایک ہی مقام پر، ایک ہی نقطے پر پوری بشریت کو خدا نے اکٹھا کیا ہے، دعوت دی ہے جمع ہو اور ایک ہی نقطے پر، ایک ہی وقت میں یہ عبادت انجام دیں. پھر ظاہری ڈھانچہ اس کا کہ انشاءاللہ جب شروع ہوگا تو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے اور بتاتے رہیں گے ساتھ ساتھ محترم قاضی صاحب اور دیگر علماء جو موجود ہیں، پہلے سے بھی آشنا ہیں الحمدللہ. طریقہ کار کے لحاظ سے بھی مختلف ہے یہ. ہر عبادت خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ عبادت معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر معرفت کے ساتھ ہو، مقصد عبادت، غرض عبادت انسان کو نصیب ہوتی ہے. اگر معرفت نہ ہو اس کے اندر، ظاہری ارکات کا ثواب ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے عبادت مقرر کی گئی ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. کعبہ کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہ روایت ہے کہ کعبہ کو نگاہ کرنا بھی عبادت ہے. کچھ نہ کرے انسان، وہاں جا کے بیٹھ جائے اور فقط کعبہ کو دیکھتے رہیں آپ، یہ بھی ایک عبادت ہے. نگاہ کرنا عبادت ہے. اب بعض اوقات دوسرے لوگ تعجب کرتے ہیں نا کہ معصومین کے بارے میں اور خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں، رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. وہ تو چہرہ خدا ہے، وجہ اللہ ہے، مظہر صفات خدا ہے. امیر المومنین خداوند نے ان پتھروں کو دیکھنے کو کہا، یہ بھی عبادت ہے. پتھر پتھر ہیں، معمولی پتھر ہیں، ان کو بھی دیکھنا عبادت ہے. مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. مومنین کو کہا گیا ایک دوسرے کو زیارت کریں، ملیں، اور اس میں ثواب رکھا گیا کہ مومن مومن کو دیکھے، زیارت کرے، اس کی یہ بھی ثواب ہے اس کا بھی. لیکن ان ساری زیارتوں اور ان ساری نگاہوں کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ نگاہ معرفت کے ساتھ ہو. النظر الی الکعبہ عارفا بحقہا، جو بھی کعبہ کو دیکھے اور حق کے کعبہ کی معرفت بھی رکھتا ہو ساتھ، اس صورت میں جو کچھ اسے عطا ہوگا وہ ثواب سے کہیں بڑھ کر ہے. روایت میں ہے کہ جب تک انسان کی یہ نگاہ کعبہ پہ لگی رہتی ہے اس وقت تک مسلسل آسمان سے رحمت خدا اس شخص پر نازل ہوتی رہتی ہے، اگر معرفت کے ساتھ یہ نگاہ کرے کعبہ کو. اور معرفت ہر عبادت کی شرط ہے. قرآن پڑھنے میں بھی معصوم سے یہ روایت ہے کہ لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا، ایسے قرآن خانی میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں انسان کو معرفت نہ ہو، تدبر نہ ہو، تفکر نہ ہو، غور نہ کرے، صرف اس طرح پڑھتا جائے. خیر نہیں ہے اس کے اندر، یعنی کچھ حاصل نہیں ہوگا انسان کو. ثواب ہوتا ہے، ثواب تو قرآن نہ بھی پڑھے ایسے قرآن کو دیکھیں تو بھی ثواب ہوتا ہے، لیکن قرآن ثواب سے آگے بھی ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے، ہدایت بھی دینا چاہتا ہے، قرآن سعادت بھی ہمیں دینا چاہتا ہے، قرآن نجات بھی ہمیں دینا چاہتا ہے، قرآن ہمیں قرب خدا بھی عطا کرنا چاہتا ہے، قرآن بہت کچھ لے کر آیا ہمارے لیے، لیکن وہ سارا کچھ معرفت کے اندر لپیٹ کے رکھا ہوا ہے کہ معرفت حاصل کرو پھر یہ سب کچھ تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ زیارات کے لیے انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ سب کو زیارات مشاہد مشرفہ معصومین انشاءاللہ نصیب فرمائے، وہ بھی جائیں گے آپ، روضہ اطہر رسول کی زیارت نصیب ہوگی، اور بقی کے ائمہ و اہل بیت کی زیارت نصیب ہوگی، اور صحابہ کی اور دیگر بزرگان اولیاء اللہ جو وہاں مدفون ہیں ان کی زیارت نصیب ہوگی۔ زیارت کے لیے بھی یہی ہے کہ جو بھی کسی معصوم کے حرم میں جاتا ہے اگر معرفت کے ساتھ زیارت کرے، زیارت کا مقصد اسے حاصل ہوتا ہے، معرفت کے بغیر اگر زیارت کر کے واپس آ جائے وہ مقصد اسے حاصل نہیں ہوتا۔ نماز میں بھی ایسے ہی ہے، نماز کے لیے بھی کہا گیا کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے معرفت کے ساتھ نماز پڑھے، نماز کا اثر حاصل ہوتا ہے، نماز کا مقصد انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر معرفت کے ساتھ نماز نہ ہو ثواب مل جاتا ہے لیکن مقصد نہیں ملتا۔ اب شاید بعضوں کے لیے یہ نئی گفتگو ہو، ثواب اور مقصد میں میں الگ الگ فرق کر رہا ہوں، حقیقت بھی ایسے ہی ہے، خصوصاً عبادتوں پہ چونکہ ثواب ہے، یقیناً ہے، وعدہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، کثرت سے ثواب ہے، لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ انہی عبادتوں کا مقصد بھی ہے۔ ثواب رغبت کے لیے رکھا گیا ہے عبادتوں کے اندر، چونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو معرفت کے ساتھ عبادتوں کی طرف نہیں آتے، لالچ میں عبادتوں کی طرف آتے ہیں، اگرچہ جن بزرگ ہستیوں کو مانتے ہیں، جو ہمارے پیشوا ہیں، جو ہمارے آئمہ ہیں، وہ ہماری طرح نہیں ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگارہ میں تیری جنت کی لالچ میں اور تیرے جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے، تیری عبادت کرتا ہوں، تیری جنت و جہنم نہ بھی ہوتی علی پھر بھی تیرا عبادت گزار ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں معرفت کی عبادت۔ سود و زیاں کی عبادت، سود کی عبادت یہ ہے کہ اگر کچھ دیں تو کریں گے، نہیں دیں تو نہیں کریں گے۔ خوف کی عبادت، جب تک خوف کا کوڑا لہرا رہا ہے سر پہ انسان عبادت کرتا ہے، جب خوف نہ ہو تو پھر عبادت نہیں کرتا۔ معرفت کی عبادت انسان کو خوف ہو، لالچ ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں انسان عبادت گزار ہوتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ۔ ثواب رغبت کے لیے ہے، عبادتوں کے اندر ہماری رغبت بڑھانے کے لیے ہے، کیونکہ معرفت نہیں ہے لہذا اس کی تلافی ثواب سے کی گئی ہے۔ جس کو معرفت ہو اس کو ثواب کا وعدہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے امیر المومنین علیہ السلام کو ثواب کا خداوند مثلا امیر المومنین کو کہا کہ اے علی عبادتیں کرو اتنی آپ کو اتنا ثواب ہوگا، وہ کہتے ہیں اصل جنت نہ بھی ہوتی میں پھر بھی آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب ان کو کہیں گے آپ اور زیادہ ثواب دیں گے، وہ کہتے ہیں اصل سرے سے نہ ہوتی تو بھی میں عبادت گزار ہوتا ہوں۔ تو سود کی عبادتیں نہیں ہیں، لالچ کی عبادت نہیں ہے، جہنم کا وعدہ نہ بھی ہوتا، خوف جہنم نہ بھی ہوتا، پھر بھی عبادت کرتا، یہ معرفت کی عبادت ہے۔ لیکن جن کی معرفت کا درجہ کم ہو، ہم جیسے لوگ، اب ظاہر ہے اب عبادت کی طرف انہیں لانا تو ہے، ثواب رکھا گیا ہے کہ تاکہ یہ ثواب کھینچ کر ہمیں عبادتوں تک لے آئے، پھر ان عبادتوں سے ہم اگلا قدم معرفت کی وادی میں بھی اٹھائیں گے ہم۔ ساری عبادتیں اس شرط کے ساتھ مشروط ہیں کہ معرفت کے ساتھ انجام پائیں۔ ثواب کے بارے میں مطمئن رہیں آپ، کسی قسم کا کھٹکا دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا وعدہ دیا گیا ہے وہ سارا پورا ہوگا، خدا کی ذات سے بڑا کچھ ذات نہیں ہے، وعدہ سچا اور وفا کرنے والی ذات، بلکہ روایات میں تو ثواب کے بارے میں عجیب تذکرہ ہے. روایات میں ہے کہ عطا جتنا آپ کو وعدہ دیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو ثواب ملے گا, وعدے سے بھی زیادہ ملے گا. اور بعض روایات میں ہے کہ حتیٰ اگر آپ کو ایسے ہی کہہ دے کوئی, کسی راوی نے نقل کر دیا کہ اس مطلب پر ثواب ہے لیکن ایسا کہا نہ گیا ہو, یعنی رسول اللہ نے نہ فرمایا ہو, خداوند کا فرمان نہ ہو, امام معصومین نے بھی کچھ بھی نہ کہا ہو, کسی نے اپنی طرف سے لکھ دیا کسی کتاب میں, جیسے فرض کریں مفاتی میں, مفاتی الجنان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا پڑھیں آپ کو ثواب ہوگا, فرض کریں نہیں تھی مستند دعا نہیں تھی, معصوم نے یہ دعا بیان نہیں کی لیکن کسی نے لکھ دی وہاں پر کہ یہ پڑھو تو ثواب ہوگا. فرمایا گیا ہے کہ وہ عمل جس پر تمہیں کہا گیا ہے کہ ثواب کی نیت سے انجام دو لیکن وہ امر نہ ہو, نہ کہا گیا ہو اس کا, پھر بھی اس کا آپ کو ثواب ملے گا. اگر آپ اس کو بجا لیں پھر بھی ثواب ملے گا. جب ایسی روایات اور ایسی نصوص موجود ہیں تو ثواب کے بارے میں تو پھر خاطر جم ہو جانا چاہیے ہمیں, مطمئن کھٹکا ثواب کا دل سے نکل جائے کہ پتہ نہیں ملا یا نہیں ملا, زیادہ ملا کم ملا, فراوان ملے گا ثواب, اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. ثواب یہ کہ مصداق میں کہتے ہیں نا, حوریں جنت میں ملیں گی ثواب کے ایک نمونے کے طور پر, حوریں بھی جیسے ثواب دنیاوی کی اگر میں مثال دوں, جیسے تبرک ہوتا ہے مجلس میں تبرک بانٹتے ہیں, بعض اوقات ہمیں چنتا ہوتا ہے کہ ختم ہو چکے, تھوڑا پکاتے ہیں مومنین ایک خاص تعداد کے لیے پکاتے ہیں, شرکت زیادہ ہو جاتی ہے, بعض زیادہ لے لیتے ہیں بعض کم لیتے ہیں, پھر جلدی ہوتی ہے کہ میں پہلے پہنچوں شاید ختم نہ ہو جائے, تبرک ختم ہو جاتا ہے چونکہ انسان یہ ثواب ترتیب دیتا ہے, لیکن خدا کے ہاں خزانے نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں, لہذا وہاں کھٹکا نہ ہو کہ دوسرے پہلے ثواب لے جائیں گے ہمیں بعد میں ثواب ملے گا یا کم ہو جائے گا, نہ اتنا ثواب ملے گا سنبھالنا مشکل ہوگا. کہ مولانا ذکر کر رہے تھے کہ یہ عمل کرو اتنی حوریں ملیں گی, یہ عمل کرو اتنی حوریں ملیں گی, یہ عمل اتنی حوریں ملیں گی, تو ایک مومن پریشان ہو گئے, وہ ساتھ ساتھ حساب کرتے جا رہے تھے کہ مثلا پہلے روزے پہ 1000 حور, دوسرے روزے پہ 1000 حور, تیسرے روزے پہ اتنے 1000 حور, تو وہ پریشان ہو گئے کہ آخر اتنی حوریں سنبھالیں گے کیسے ہم وہاں پر, واقعی پریشانی کی بات بھی ہے, اس ثواب کو سنبھالے گا کیسے انسان, یعنی اتنا ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, بس اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس بیچ میں عبادتوں کے اندر ایک اور پہلو موجود ہے جو جس کے لیے پریشان ہونا ضروری ہے, اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے, اور وہ مقصد عبادت ہے. یہ رغبت ہے عبادت ہے, یہ یقیناً ہے, لیکن ایک مقصد عبادت ہے, جس غرض کے لیے, جس مقصد کے لیے یہ عبادت مقرر کی گئی ہے اور ہمیں دعوت دی گئی ہے آپ یہ عبادت انجام دیا کر, آیا وہ مقصد حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میں نمونے کے طور پر مثلا عرض کرتا ہوں, یہ مثال ہے فقط. نماز کا ایک مقصد یہ ذکر کیا گیا ہے کہ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اور نماز پر ثواب بھی ہے, اخروی ثواب ہے, دنیاوی ثواب ہے, فراوان ثواب ہے, عالم برزخ میں ہے, عالم آخرت میں ہے, بہشت میں ہے, نماز کا اتنا کثیر ثواب ہے کہ وہی مشکل سنبھالنے والی ہے, پھر وہاں پر بھی اتنا کثیر ثواب ہے فقط نماز کے اوپر. انسان نماز پڑھتا ہے ثواب مل جاتا ہے, لیکن فساد و فاشا سے ابھی محفوظ نہیں, یعنی مقصد حاصل نہیں ہوا ثواب حاصل ہو گیا. جیسے ایک انسان بہت دوڑ کے آیا ہو مجلس میں, مجلس ختم ہو گئی, وہ تبرک رہ گیا ہو آخر میں, تبرک مل جائے اس کو مقصد حاصل نہیں. نماز میں ہمیں دونوں چیزوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے, ثواب بھی اس کا ہمیں ملے, مقصد بھی اس کا ہمیں حاصل ہونا چاہیے. اگر مقصد عبادت کا نہ ملے اور فقط ثواب پہ اکتفا کر لے, خسارہ ہے, نقصان ہے. مقاصد کس طرح عبادتوں کے حاصل ہوتے ہیں؟ فرمایا معصومین نے معرفت کے ذریعے, آگہی کے ذریعے, توجہ کے ذریعے, عبادت فعل انسان ہے، عمل انسان ہے، انسان یہ بجا لاتا ہے عمل. اگر علم ہو اس کے اندر، معرفت ہو اس کے اندر، جانتا ہو میں کیوں کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، کس لیے مجھ سے یہ عمل کروایا جا رہا ہے، پھر جیسے کہتے ہیں ہم خورما و ہم ثواب، تو کہتے ہیں ہم خورما ہم خدا، خورما بھی ہے اور خدا بھی ہے. لیکن اگر معرفت نہ ہو فقط خورما ہے، خدا نہیں ہوتا، خورما مل گیا خدا نہیں ملا. خصوصیت کے ساتھ حج میں توفیق ہے انسان کو ملی ہے، معلوم نہیں دوبارہ عمر میں یہ ملے یا نہ ملے. پہلی توفیق بھی کتنے انسان آرزوئیں کر کر کے اور انتظار کی گھڑیاں گزار کے انسان یہاں تک پہنچا ہے، بہت غنیمت فرصت ہے یہ، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، فرصت سے فائدہ اٹھائیں، فرصت شناس بنیں، فرصتوں کی قیمت جانیں. امیر المومنین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ فرصتوں کی قیمت جانے. وہی انسان زندگی میں کامیاب ہیں، دنیاوی زندگی یا اخروی زندگی، دینی زندگی یا دنیاوی زندگی، دونوں میں کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرصتوں سے فائدہ اٹھایا ہے. ابھی بعض اوقات سنتے ہیں کوئی بہت بڑا تاجر ہے، فرض کریں کروڑوں پتی آدمی ہیں، ایک بے روزگار آدمی کہتا ہے یہ ہمارا ساتھی تھا، ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ایک جگہ آنے جانا تھا، وہ کروڑوں پتی بن گیا ہے آج، آپ مقروض ہو ابھی تک. کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ اس نے جو پیسہ کمانے کی فرصتیں تھیں میسر آئیں، اس نے خوب استفادہ کیا ہے، انہوں نے نہیں کیا، ضائع کی وہ فرصتیں. بس اوقات کہتے بھی ہیں بعض مالدار لوگوں کو دیکھ کر کہ یہ پہلے کھانے کا نہیں تھا، اس کے پاس کرائے کے مکان میں رہتا تھا، کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا، ایک کمرہ ہوتا تھا اس کا، اور اس وقت ہمارے والد صاحب سے جو ہمیں ارث ملا تھا وہ بڑا گھر تھا، حویلی تھی، اس کا ایک کرائے کا کمرہ. آج کرائے کے کمرے والا ملوں کا مالک ہے اور جن کی حویلی تھی وہ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں. کیوں یہ اتفاق رونما ہوا؟ اس وجہ سے کہ اس نے دنیا کی فرصتوں سے، دنیا کی بھی فرصتیں آتی ہیں انسان کو میسر آتی ہیں، ان فرصتوں سے اس نے فائدہ اٹھایا. حلال یا حرام کی بھی بات اس میں نہیں ہے، بات اس میں ہے کہ جو فرصتیں اس کو میسر آئیں اس نے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے ان فرصتوں کو ضائع کیا. اسی طرح اگر دینی فرصتیں انسان کو میسر آئیں، بعض اوقات عام آدمی بھی ذکر کرتے ہیں کہ فلاں عالم دین، یہ ہمارے کلاس فیلو تھے، پرائمری ایک ساتھ پڑھا تھا ہم نے، یا فلاں سائنسدان یا بڑا جسٹس، یہ ہمارا کلاس فیلو ہے، وہ آج وہاں پہنچا ہوا ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرق کس میں ہے کہ انہوں نے علمی فرصتوں سے فائدہ اٹھایا اور عالم بن گئے، ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور فرصتیں ایک نعمت ہے خدا کی، امتحان خدا ہے، فرصت خدا ہر دروازے پر بھیجتا ہے، ہر در پر، ہر انسان کو، چونکہ عدل خدا کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں فرصت میسر آنی چاہیے. اگر خدا بعضوں کو فرصتیں دے بعضوں کو نہ دے، عدالت نہیں، سب کو فرصتیں ملتی ہیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی. لیکن کامیابی کا راز اس میں ہے کہ ہمیں پتا ہو یہ فرصت ہے اور پھر اس فرصت سے فائدہ بھی اٹھا لیں ہم. ان فرصتوں میں سے بہت عالی اور قیمتی اور عظیم فرصتوں میں سے ایک فرصت تشرف ہے کعبہ میں اور بیت اللہ الحرام میں، جس کو حج کہتے ہیں، یعنی وہی جو ابھی ہم سب کو نصیب ہے، نعمت عظمیٰ آپ سب کے شامل حال ہے اس میں. یہاں سے آگے اس نعمت کی قدردانی اور اس فرصت کی قدر شناسی کی نوبت ہے، باری ہے یہ قدر شناس فرصت ہو. معلوم نہیں پھر زندگی میں میسر آئے یا نہ آئے. اگر ایک انسان اس فرصت سے فائدہ اٹھا لے، حج کی فرصت سے بخوبی فائدہ اٹھا لے، نہ صرف اپنے آپ کو نجات دے سکتا ہے، اپنی دنیا و آخرت کی سعادت و ہدایت حاصل کر سکتا ہے، بلکہ حج کے اندر اتنی طاقت ہے، قوت ہے حج کے اندر، کہ ایک شخص ایک پوری امت کو نجات دے سکتا ہے. میں نے مبالغہ نہیں کیا آپ کی خدمت میں, اس میں قطن ذرا برابر مبالغہ نہیں. ایک فرد بھی اگر حج کی فرصت سے بخوبی فائدہ اٹھا لے, ایک پوری امت, ایک پوری نسل اس کو بچا سکتا ہے, نجات دے سکتا ہے, اس کی دنیاوی و اخروی سعادت کا اہتمام کر سکتا ہے. تجربے اور نمونے بھی اس کے موجود ہیں, تھوڑی وضاحت بھی ہو جائے گی بات کی گفتگو میں. عموماً چونکہ اس وقت موجودہ جو صورتحال انتظامی لحاظ سے ہے حجاج کے لیے, فرصتیں, اس فرصت کو ضائع کرنے کے مواقع زیادہ ہیں. آپس میں بیٹھتے ہیں, ہر چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے سوائے اسی کے کہ ہم کس لیے آئے ہیں. جیسے نماز میں ہر بسری ہوئی چیز یاد آتی ہے, ہر بھولی ہوئی چیز نماز میں یاد آتی ہے, یعنی سوائے نماز کے ہر چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے. کبھی کبھار ذہن بھٹک کے پھر نماز کی طرف آ جاتا ہے, ورنہ حساب کتاب میں لگا ہوتا ہے. اسی طرح حجاج کرام جب آ جاتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں یہاں اپنی زیارت کا, بہت ساری چیزیں ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں. چونکہ جب انسان نکلتا ہے خدا کی طرف, حج کو ہجرت اللہ کہتے ہیں, آپ مہاجر اللہ ہیں, خدا کی طرف ہجرت کی ہے آپ نے, اور ایسے ہی لوگ سخت خطرے میں ہوتے ہیں جو خدا کی طرف عزم کر لیں. خطرات مول لیتے ہیں یہ لوگ, بہت بڑا خطرہ, نہ معمولی خطرہ. البتہ کھانسی زکام اور اس کا نہیں ہے, وہ بھی ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا خطرہ شیطان کا ہے. شیطان سب کو چھوڑ چھاڑ کے اور آ کے گھیر لیتا ہے مہاجر اللہ, چونکہ دوسروں سے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ مہاجرین اللہ اگر اپنی ہجرت کر گئے اور ہجرت کو تکمیل تک انہوں نے پہنچا دیا, شیطان ناکام ہے, شکست اس کو حاصل ہوتی ہے, وہ اپنی شکست سے ڈرتا ہے. اس لیے حساس ہے بہت زیادہ مہاجرین اللہ پر. ظاہر ہے انہیں یہ تو نہیں آ کے کہہ سکتا کہ معاذ اللہ, استغفر اللہ, حج فضول ہے, چھوڑو اس کو, واپس جاؤ, یہ تو نہیں کہتا, بلکہ یہیں پر آ کر ایسے مواقع اور ایسی صورتحال بنا دیتا ہے کہ اس شخص کی توجہ, مہاجر اللہ کی توجہ ہر چیز کی طرف ہو سوائے اللہ کے. شیطان کا کام ہے زینت, انسان کی دلچسپی کی چیزوں کو مزین کر کے پیش کرنا, یہی شیطان کا کام ہے. اس کا جو ساری مہارت ہے وہ اسی ایک کام میں ہے. ہر کام میں مداخلت نہیں کرتا شیطان, صرف اپنی مہارت کے میدان میں ہی کام کرتا ہے, اور وہ یہ کہ انسان کی دلچسپی کی چیزوں کو آرائش کر کے, مزین کر کے, خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. لہذا ابھی یہ دکانیں اور ان کے اندر مزین ساز و سامان, یہ مہاجر اللہ پر شیطان کا ایک حملہ ہے. اس نے جتنی ہماری دلچسپی کی چیزیں ہیں وہ بہت خوبصورت انداز سے سجا کے رکھی ہوئی ہیں, آتے جاتے ہوئے ساری توجہ ان کی طرف ہے. نمونے کے طور پر عرض کیا, موضوع چھیڑ دیتا ہے بسا اوقات, دلچسپی کی موضوع شروع کر دی ہے, اسی موضوع پر گفتگو جاری رہتی ہے, الجھ جاتا ہے انسان اسی موضوع کے اندر اور نہیں آتا اپنے مقصد کی طرف جس کے لیے آیا تھا. حج کو عرض کیا کہ بہت منفرد اور ممتاز عبادت ہے. ایک ممتاز یا امتیاز اس کا, یا ایک انفرادیت اس عبادت کی یہ ہے کہ تمام معمولات زندگی ہم سے چھڑوا دیے گئے ہیں, تمام معمولات زندگی ہیں نا, کچھ نہ کچھ معمولات تو ہیں. اگر آپ ملازم ہیں ملازمت چھڑوا دی گئی ہے تھوڑے سے عرصے کے لیے، اگر آپ کی گھریلو مصروفیت ہے چھڑوا دی گئی ہے، اگر آپ کسان ہیں زراعت چھڑا دی گئی ہے آپ سے، اگر آپ مثلا ڈاکٹر انجینئر ہیں وہ سارے کام چھڑوا دیے گئے ہیں، اگر آپ طالب علم ہیں تعلیم چھڑوا دی گئی ہے، اگر آپ فرض کریں گھریلو خاتون ہیں گھر کے کام کاج سارے چھڑا دیے گئے ہیں، سارے معمولات چھوڑ دو ترک کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ معمول کے مصروفیت میں یہ کام جو یہاں کرنا ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. سارے معمولات جب ہم سے چھڑوا دیے گئے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم سابقہ معمولات چھوڑ کر نئے معمولات بنا لیں اس کی جگہ پر. جو روٹین بنی ہوئی تھی وہ روٹین چھوڑ کر اس کی جگہ ایک نئی روٹین بن جائے ہماری. یعنی کچھ لوگوں سے ساتھ چھڑایا گیا، کچھ اور لوگوں سے ہم منسلک ہو جائیں، کچھ اور لوگوں کے ساتھ معمولات اپنے پیدا کر لیں ہم. نہ، اس حکمت کو سمجھیں کہ ہم نے معمولات ترک کرنے ہیں. اور معمولات سمجھنا نہیں، روز مرہ جو کام کر رہے تھے ہم اس سے ذہنی طور پر بھی باہر آنا ہے. ابھی جسمانی طور پر آ گئے ہیں، ذہنی طور پر بھی ہمیں اس سے باہر آنا ہے تاکہ اس فضا میں آ جائیں، اس ماحول میں آ جائیں جس کو ہجرت کہا گیا ہے. جسمانی طور پر نکل آئے گھر سے بچوں سے، لیکن ذہنی طور پر نہیں ہیں. کاروبار سے جسمانی طور پر دور ہیں لیکن ذہنی طور پر دور نہیں ہیں. دوستوں سے جسمانی طور پر دور ہیں لیکن ذہنی طور پر دور نہیں ہیں. جسمانی دوری زیادہ آمادگی پیدا نہیں کرتی ہمارے اندر، ذہنی دوری کی ضرورت ہے. ذہن سارا متوجہ ہونا چاہیے اس مقصد کی طرف جس کے لیے یہاں پر ہمیں طلب کیا گیا ہے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے، اب ہم اپنے حجاج کو اگر دیکھیں، مشاہدہ ویسے سب ہی ایسے ہیں لیکن حجاج اکرام جو ہمارے آتے ہیں پاکستان سے فرض کریں یا گرد و نواح سے، اور مومنین ہیں شیعہ ہیں، کاروانوں میں گروپوں میں آتے ہیں، ان کی ایک توقع بھی ہے اور یہ توقع کسی حد تک پوری بھی کرتے ہیں کاروان کے ذمہ دار لوگ. وہ یہ کہ جا کر خود لے جاتے ہیں اور رئیس کاروان، سربراہ کاروان، مثلا قاضی صاحب فرض کر لیں جو اس کاروان کے روحانی خدا انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ، وہ آگے آگے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی سارے پیچھے انجام. جہاں انہوں نے کہا اللہ اکبر ہم نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر، جہاں انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ ہم نے بھی کہہ دیا استغفر اللہ. بلکہ قاضی صاحب بزرگوار ہی کا یہ فرمانا تھا کہ جب ہم پاکستان میں کلاس رکھتے ہیں مومنین کے لیے کہ ہاں اس میں شرکت کریں اور کچھ احکام آپ کو بتائے جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، جب آپ ہیں ساتھ ہوں گے آگے آگے آپ کرتے جانا، پیچھے ہم بھی آپ کے یہ عمل کرتے جائیں گے. ضرورت کیا ہے کلاس کی؟ کلاس تو ان کو چاہیے کہ جن کے ساتھ آپ نہ ہوں. نہ، یہ درست نہیں ہے. حتی نیت بھی دیکھا ہے کہ وہ تلفظ کرتے ہیں نیت کا کہ میں محرم ہوتا ہوں، ہوتی ہوں عمرہ مفردہ کے لیے مثلا قربتن اللہ، پھر آگے آگے وہ تلفظ کرتے ہیں، پیچھے زائر یا حاجی تلفظ کرتا ہے. اس عمل کو کیا نام دیں؟ کیا عمل ہے جی؟ نہیں، میں ایک کام کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھ کر آپ بھی کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں. ایک آدمی انجام دے رہے ہیں، ہم دیکھ کر اس کو نقل کر رہے ہیں. اس شاعر ہے، نقل نقل ہی ہوتی، نقل تو کبھی اصل نہیں ہوتی. آپ کو یہاں پر اصل کے لیے طلب کیا گیا، نہ کہ نقل کے لیے طلب کیا گیا ہے. آپ کو بلایا گیا ہے، سارے معمولات چھڑوائے گئے ہیں تاکہ اصل کریں، کوئی کام آ کے کریں یہاں پر آپ. یہ فرق معرفت کے ساتھ عمل کرنے میں، اور اگر معرفت نہیں ہوگی تو پھر ہمیں نقل کرنا ہوگی. حج ایک عبادت ہے, دیگر عبادتیں بھی ایسی ہیں, لیکن چونکہ موضوع ہمارا حج کے بارے میں ہے, تہ بتہ عبادت ہے. اس جملے پہ غور فرمائیے, اس نقطے پہ. حج ایک تہ بتہ عبادت ہے. تہ بتہ سمجھتے ہیں, تہ بتہ یعنی ایک اس کی تہ ہے, پھر اس کے نیچے ایک اور تہ ہے, پھر اس کے نیچے ایک اور تہ ہے. اگر ایک دیکھ پکی ہوئی ہو اس طرح کی تہ بتہ, اوپر اس کے چاول رکھے ہوں, وہ بوٹیاں نیچے رکھی ہوئی ہوں, تو کیا کرتے ہیں عموماً جو تبرک بانٹ رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا گہرا چمچا, ذرا گہرا لگائیں, یہ اوپر اوپر سے آپ ڈال رہے ہیں. چونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بریانی ہے اور تہ بتہ ہے, اس کی تہ میں نیچے اگر اسی طرح عیناً یہ عبادت ہے. میں نے وہ مثال دی دنیاوی تاکہ سمجھ میں آ جائے. مطلب حج بہت ہی گہری عبادت اور تہ بتہ عبادت ہے, اور جتنا گہرائی میں جائیں گے اتنا لطف اندوز ہوں گے حج سے. لذت محسوس کریں گے, نہ تھکاوٹ. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بعض روزہ رکھتے ہیں اور ان کو فقط بھوک نصیب ہوتی ہے, یعنی روزے سے ان کا حصہ فقط بھوک ہے, لیکن بعض روزہ رکھتے ہیں اور روزے سے لذت محسوس کرتے ہیں. یہ کون ہیں جو اس کی اگلی تہ تک پہنچ گئے ہیں, جو ظاہری تہ تک باقی رہیں, رکے رہیں, ان کو فقط بھوک نصیب ہوتی ہے, لیکن جو ذرا آگے چلے جائیں ان کو لذت نصیب ہوتی ہے. اسی طرح حج میں بھی خدا نہ خاصہ بعضوں کو صرف تھکاوٹ نصیب نہ ہو, واپس جائیں جو بھی پوچھنے والا حال احوال پوچھے, مبارک ہو حج, کیا مبارک ہو, کمر ٹوٹ گئی, تھک گئے, اٹھا نہیں جاتا, جوڑوں میں درد ہو گیا, کمر سیدھی نہیں ہوتی, یہ کوئی حج ہے, پاؤں میں چھالے پڑ گئے اس نے. یہ نہ ہو کہ فقط ہمارے پاس کہنے کے لیے یہی باتیں ہوں واپسی پر. تہ بتہ عبادت ہے, ایسی عبادت کی ظاہر ہے کہ ان نچلی تہوں میں بھی اترنے کی ضرورت ہے. حج جن چیزوں سے ترکیب پاتا ہے, یہ عبادت ہے حج, یہ مجموعہ جسے بجا لانے کے لیے ہمیں بلایا گیا اور ہم یہاں پر موجود ہیں. میں اشارہ کرتا ہوں اور پھر آئندہ جو فرصت نصیب ہوگی انہی مطالب کے بارے میں وضاحت عرض ہوگی آپ کی خدمت میں, جتنی ایک طالب علمانہ توفیق ہے. ایک تو مواقف و مقامات ہیں حج کے, جیسے ایک کعبہ ہے, مسجد الحرام ہے, مقام ابراہیم ہے, حجر اسود ہے, یہ مقامات ہیں. کیا بعد میں مواقف میں جائیں گے ہم, عرفہ میں جائیں گے, مزدلفہ میں جائیں گے, منا میں جائیں گے, اور وہاں پھر مزید آگے دیکھا ہی ہوں گے بعض, اور بعض دیکھنے جائیں گے, لیکن ایک وقت میں جا کر انہیں ہم نے ٹھہرنے, وہاں قیام کرنا ہے. یہ ایک شعبہ ہے, مقامات اور مواقف. دوسرا شعبہ حج کا مناسک و اعمال ہے, یعنی ان مواقف اور ان مقامات پہ حاضر ہو کے ہمیں عملاً کیا کرنا ہے. بس کعبہ کے گرد طواف کرنا ہے, صفا و مروہ کے بیچ میں سعی کرنی ہے, مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی, یہ اعمال ہیں. ہر مکان یا ہر موقف کے متناسب ایک عمل بھی رکھا گیا ہے, یا طواف کرو, یا سلام کرو, یا نماز پڑھو, یہاں یہ ایک عمل انجام. یہ دوسرا شعبہ ہے اعمال. تیسرا شعبہ حج کی تعلیمات کا یا حج کا جو مجموعہ ہے, جو میں نے کہا تہ بتہ ہے حج, ایک اور تہ ہے حج کی, وہ احکام حج ہیں. یہ اعمال کیسے بجا لانے ہیں, حکم کیا ہے, یہ احکام کا شعبہ ہے کہ جو عموماً مناسک کے حج میں علماء اکرام مراجع اعظام کے لکھے ہوتے ہیں اور علماء بیان کرتے ہیں. احکام حج ہے، میقات میں جانا ہے، کیسے احرام باندھنا ہے، محرمات کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، یہ سارے احکام کے زمرے میں آتے ہیں. اور ایک چوتھا شعبہ حج کے حج ہی کا چوتھا شعبہ ہے آداب حج، یعنی ان مقامات پر حاضر ہونے کے ادب کیا ہیں یا ان اعمال کو بجا لانے کے آداب کیا ہیں. احکام سے ہٹ کر ہیں آداب، احکام اور ہیں، آداب اور ہیں. آداب مؤدب بن کر حج انجام دینا ہے، مؤدب انسان کی طرح. حج خود بھی ادب سکھاتا ہے اور ادب سے حج کو آغاز کرتا ہے انسان و آخر تک. حج ہے ہی ادیب لوگوں کا حج ہے، مؤدب لوگوں کا حج ہے، با ادب انسانوں کا حج ہے، بے ادب اس کی جگہ نہیں ہے، نہ اسے آنے دیا جاتا ہے. اگر جو ظاہری طور پر آ جائے مثلا بے ادب انسان، کعبہ میں بھی حتا آ جائے، لیکن اس ماربل اور ٹائل سے آگے بے ادب کو جانے نہیں دیتے، وہ کہتے اسی حد تک رہو. تو یہ چوتھا شعبہ تھا. اور ایک اور شعبہ ہے حج کا، وہ ہے اسرار حج، فلسفہ حج، پانچواں شعبہ. وہ آداب سے بھی ہٹ کر ہے اور احکام سے بھی ہٹ کر ہے. حج معرفت کے ساتھ ہے، ہر عبادت معرفت کے ساتھ بجا لائیں عبادت ہے. قرآن پڑھیں معرفت کے ساتھ، نماز پڑھیں معرفت کے ساتھ، روزہ رکھیں معرفت کے ساتھ، کعبہ کو نگاہ کریں معرفت کے ساتھ، زیارت معصومین کریں وہ بھی معرفت کے ساتھ. اب جب کہ ہمیں معرفت کے ساتھ سب کچھ بجا لانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، ہمیں ان پانچ چیزوں کی، ایک چھٹی چیز بھی تھی میں ابھی اشارہ کرتا ہوں، یہ نقطہ بیان کر لوں، چھ چیزیں تھی، ان چھ چیزوں کی معرفت کی ضرورت ہے. چھ تے ہیں حج کی ظاہری، ان کی ہمیں معرفت کی ضرورت ہے. اور اس معرفت کے بغیر نقل سے کام نہیں چلے گا کسی بھی شعبے میں. کیوں کیا؟ چونکہ وہ کر رہا تھا میں نے بھی کر دیا. میں نقل کے لیے ایک تھوڑا تنوع بھی ہو جائے اور آپ کی غنودگی بھی ختم ہو جائے، جو نقل کرتے ہیں فقط دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں. بس فرض کر لیں کہ معلم ہمارے جو کرا رہے ہیں حج اعمال کرا رہے ہیں ہم سے، وہ کہتے ہیں جیسے میں کرتا جاتا ہوں آپ بھی ایسے کرتے جائیں. وہ فرض کر لیں کہ اعمال کرتے کرتے انہیں سر میں کھجلی ہو گئی ہے، وہ پیچھے لائن ساری سر میں اس کو ہو نہیں رہی ہے، چونکہ وہ کھجلی کر رہے ہیں لہذا انہوں نے بھی کھجلی کر رہی ہے. اس کو تو خارش ہو رہی ہے کھجلی کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ اس نے طے کیا ہوا ہے کہ جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا. چلتے چلتے آدمی کو کبھی ٹکر لگ جاتی ہے نا، جس کو ٹھڈا کہتے ہیں، ٹھڈا لگ گیا کہیں آدمی کو، ٹکر لگ گئی، توازن خراب ہو جاتا ہے آدمی کا. خوب اس کو تو ٹکر لگنے سے توازن خراب ہوا، یہ کہ نقال جو ہے جان بوجھ کے اپنا توازن خراب کرتا ہے، یہاں چونکہ نقل کر رہا ہے. میرے بچپن میں استاد تھے اسکول میں، پی ٹی ماسٹر تھے جو انہیں ڈرل کراتے تھے، وہ فوجی ریٹائرڈ تھے، ان کا ایک، خدا اگر زندہ ہیں تو انہیں خوش رکھے، اگر مرحوم ہو گئے خدا رحمت کرے انہیں، تو ان کا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا، جوڑ سے ٹوٹا ہوا تھا، وہ پورا اس طرح نہیں کلوز نہیں ہوتا تھا کونی سے. تو جب انہیں ڈرل کراتے تھے تو ایک بازو اپنا پورا لے آتے تھے کندھے تک، دوسرا ادھر ہی رکا رہتا تھا. تو ان کا مقصد ہوتا تھا کہ دونوں بازو ادھر رکھو شولڈر پہ، لیکن ایک بازو اپنا وہ لا نہیں سکتے تھے. اور انہوں نے ادھر سے کہا بھی ہوا تھا کہ جیسے میں کرتا ہوں ویسے آپ نے، ہم نے نقل کرنی تھی، لہذا وہ جس طرح سے کرتے تھے ہم بھی ایک بازو ادھر روک لیتے تھے. ان کا ٹوٹا ہوا تھا، ہمارا سالم بازو ہے، وہ مجبور ہے، وہ نہیں کر سکتے ادھر، لیکن جس کو نقل کرنی ہے وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا کہ وہ کس مجبوری سے وہ یوں کر رہا ہے. چھٹی چیز اس میں اضافہ کر لیں، چھٹی چیز حج کا جتنا مرحلہ وار عمل ہے، یہ در حقیقت چند بزرگ عظیم شخصیتوں کی سیرت ہے. حج پورا حج تین شخصیتوں کی سیرت ہے، تین شخصیتوں کی سیرت ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، و حضرت ہاجر، یعنی ماں باپ اور بیٹا. یہ اتنی حسین سیرتیں ہیں، اتنی خوبصورت سیرتیں ہیں کہ انہی نے جو کچھ کیا ہے خدا نے اس کو ہمارے لیے حج بنا دیا. سب کو کہا گیا کہ باری باری آ کر یہ کام کرو آپ. یعنی حج میں یا ہم ابراہیمی عمل کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اسماعیلی عمل کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم حاجری عمل کر رہے ہوتے ہیں. ایک خاتون نے ایک عمل کیا، پوری بشریت کے لیے نقش قدم بن گیا، سب آئیں. اس خاتون کے نقش قدم پہ چلیں، اب کرنا ہے یہ کام آپ کو. یہ چھٹی چیز تھی جو رہ گئی تھی پہلے. انہی کی معرفت کے ساتھ اگر انسان کرے، یہی حج ہے. اگر ہمیں چھ شعبے، چھ چیپٹر حج کے سمجھ آ جائیں ہمیں، میں پھر تکرار کرتا ہوں، مواقف و مقامات، دو اعمال، عمل جو کچھ کرنا ہے ہمیں، حرکات و سکنات جیسے طواف جیسے سعی، سیوم احکام، یہ حلال واجب مستحب جائز ناجائز. طواف کرنا ہے تو واجبات طواف کیا ہیں، شروع کیسے کرنا ہے، رہنا کیسے ہے طواف کے دوران، یہ احکام ہیں. چہارم آداب، آداب حج، اور پنجم اسرار حج، ششم چھٹی چیز سیر حج، سیرتیں، حج کی سیرتیں جن کے اعمال کو خدا نے حج بنا دیا. یہ کام وہاں کرنے کا تھا، ہم حج سے حج پہ آنے سے پہلے یہ کام ہمیں وہاں کرنا چاہیے تھا. سب کو چھوڑا ہوا تھا، وہاں پہنچ کے کریں گے، وہاں یہاں پہنچ کے پھر دوسری مصروفیات اور کافی پیدا ہو جاتی ہیں، انسان کی توجہ نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد نقل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے انسان. احکام کی حد تک، جیسے عرشیہ کے قاضی صاحب قبلہ محترم بیان فرماتے تھے کہ جب ہم مومنین کو احکام مثلا سکھاتے ہیں کلاس، تو دلچسپی نہیں لیتے احکام کے اندر. کیوں؟ تو آپ ہیں، بس خیال رکھیں گے ہمارا، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ظاہر ہے جدھر آپ جائیں گے ہم کرتے جائیں گے. احکام سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، مہم تو کرنا ہے، جس وادی سے آپ گزریں گے ہم بھی گزر جائیں گے، آپ آگے آگے چلیں گے ہم پیچھے پیچھے چلیں گے. کم از کم شعبہ معرفت کا یہ کہ انسان کو حج کے احکام معلوم ہو، کم از کم جو ہم نے انجام دینا ہے اس کے بارے میں موٹے موٹے احکام ہر انسان کو معلوم ہو، ہر حاجی کو معلوم ہو، ہر خاتون کو اور ہر مرد کو معلوم ہونا ضروری ہے. احکام کم از کم معلوم ہو، کافی نہیں ہے کہ دیکھ لیں گے وہاں، پوچھ لیں گے کسی سے، جیسے آگے آگے کوئی کر رہا ہے ہم بھی شروع کر دیں گے ویسے. اور اتنی مشکل نہیں ہے احکام، توجہ فرمائیں، یہ اب بعض مجھ جیسوں نے خرابی پیدا کر دی ہے، جنہیں بولنے کا طریقہ نہیں آتا یا بیان کرنے کا طریقہ نہیں آتا، الجھا کے پیش کرتے ہیں، سیدھی چیز کو ٹیڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، اس وجہ سے تھوڑی مشکل نظر آتے ہیں احکام حج، ورنہ مشکل نہیں. نماز مشکل ہے؟ بہت سادہ سی، سب کو نماز آتی ہے، بہترین طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن میں ابھی آپ کے سامنے ایسے احکام بیان کروں نماز کے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اس میں کسی جن کو بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ بیان کرنے والے کا ہے کہ وہ کس ہنر کے ساتھ، کس فن کے ساتھ بیان کرتا ہے. بعض اوقات بہت سادہ سی چیز کو مشکل کر کے انسان پیش کرتا ہے، اور بعض اوقات مشکل چیز کو بہت سادہ کر کے بیان کرتا ہے. قرآن معجزہ ہے. معجزہ ہونے کا اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ باتیں جو بہت مشکل ہیں بیان کرنا قرآن نے بہت سادگی سے بیان کر دی. یہ معجزہ یعنی مشکل چیزوں کو معجزے کی حد تک قرآن نے سادہ کر کے بیان کیا. اور ایک نعمت قرآن نے انسان کے لیے ذکر کی ہے, سورہ رحمان میں پہلی نعمت خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا ذکر کی ہے, الرحمن خلق الانسان علمہ البیان. خدا نے انسان کو پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلی نعمت کیا دی, بیان دیا. بیان بولنے کو نہیں کہتے, اردو میں بیان بولنے کو کہتے ہیں, عربی زبان میں بولنے کو بیان نہیں کہتے. بیان کہتے ہیں سمجھانے کی قوت, اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کی قوت کو, پیش کرنے کی قوت کو بیان کہتے ہیں. بعض اوقات میرے ضمیر میں ایک مطلب ہے, میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, لیکن الفاظ ایسے نہیں ہیں, زبان ایسی نہیں ہے, طریقہ کار ایسا مناسب نہیں ہے, میں اپنے دل کی سادہ سی بات آپ کو منتقل نہیں کر سکتا. لیکن بعض اس طرح سے ہیں کہ پیچیدہ ترین باتوں کو اپنے معاف ضمیر کو بڑے سادہ طریقے سے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. ایک جنگ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے صحابی کو بھیجا, صحابی کو بھیجا کہ جا کر انہیں خطبہ دو, پیغام ہمارا منتقل کرو. وہ نہیں دے سکے خطبہ. حضرت کے صحابی بہت بہادر شجاع نڈر آدمی تھے, اور حضرت نے کہا کہ تلوار تو خوب چلاتے ہو, اب ذرا زبان بھی جا کر چلو دیکھوں کیا کرتے ہو. تم نہیں دے سکے خطبہ, نہج البلاغہ میں ہے. بہت ناراض ہوئے حضرت, فرمایا کہ تم امیر بیان کے ساتھ رہ کے بیان نہیں سیکھے ابھی تک. امیر المومنین مومنین کے بھی امیر ہیں, اور کلام کے بھی امیر ہیں, بیان کے بھی امیر ہیں. امیر الکلام ہیں و امیر البیان ہیں. فرمایا کہ تم امیر البیان کے ساتھ رہ کر ابھی بیان تم نے نہیں سیکھا. سادہ سی بات تھی کہ ہمارا پیغام جا کر مقابل فوج کو دو, تم نہیں دے سکے, یہ ضعف ہے, کمزوری ہے تمہارے اندر. یہ بعض اوقات فرض کریں میرے اندر یہ کمزوری ہے کہ حج بیان کروں بہت مشکل میں بیان کروں گا, الجھا کے بیان کروں گا, ایسا بیان کروں گا کہ آیا ہوا مسئلہ بھی ذہن سے نکل جاتا ہے انسان کے. لیکن بعضوں کو خدا نے یہ توفیق عطا کی ہے, علامہ البیان کا مصداق ہیں, ایسا خوبصورت بیان ان کو عطا کیا ہے خدا نے کہ حج بیان کرتے ہیں اور انسان کو ایسے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ تو ایسے ہموار راستہ ہے جس کے اوپر میں دوڑتا ہوا چلا جاؤں گا. ایک حج بیان کرنا ہے بھول بھلیاں بنا کر, جیسے جان بوجھ کے پزل بناتے ہیں. پزل اخباروں میں بھی میگزین میں چھپتا ہے نا, گراف خط خطوط ہوتے ہیں ٹیڑھے الٹے سیدھے ادھر ادھر, اور اس میں ایک راستہ ہوتا ہے, باقی بند ہوتی ہیں گلیاں, اور ذہانت آزمانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں سے راستہ ڈھونڈو. جو ڈھونڈ لیتے ہیں انہیں کہتے ہیں یہ بہت ذہین انسان ہیں. تو ہم بھی حج نہیں پزل بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, احکام بیان کرتے ہوئے حج پزل ہے یہ, کہ اب حج کر کے دکھاؤ, اگر مرد ہو تو آپ کر کے دکھاؤ حج جو ہم نے بیان کیا نا. واقعی آسان ہے بشرطیکہ سیکھیں, احکام سیکھیں, پڑھیں بھی, مطالعہ کریں. کتاب الحمدللہ سارے اہل علم ہے, جو نہیں ہیں دوسروں کے ان کے لیے وضاحت کریں. البتہ اگر کسی کے لیے مقدور نہیں ہے وہ بے شک نقل کرے, قدرت نہیں ہے جس کے اندر سیکھنے کی, لیکن جو سیکھ سکتا ہے اسے یہ احکام سیکھنے ہوں گے. اور اسے اکیلا چھوڑ دیں, اس طرح سے سکھائیں کہ اسے بھیج دیں یہ 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 حج ہے, اور ہمیں یقین ہو کہ اس طرح سے یہ شخص اب کوئی غلطی کیے بغیر حج کر کے واپس آ جائے گا. ایسا حج نہ بیان کریں کہ اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ کعبہ اور صفا اور مروہ میں کیا فرق ہے. مثلا یہ کعبہ کو صفا اور مروہ سمجھتا رہے اور صفا کو کعبہ سمجھتا رہے. پیچیدہ بنا دیتے ہیں بیان کرتے ہوئے, ورنہ بات بہت سادہ سی ہے کہ ذرا سی بات تھی فسانہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. ذرا سی بات تھی, بہت سادہ سی بات ہے, ضرور سیکھیں, اہتمام کریں. یہ فرصت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے مرحلہ حج سے پہلے, البتہ اپنے گھر سے چلنے سے پہلے یہ مرحلہ طے کرنا چاہیے تھا, لیکن اب جب کہ وہاں ہوا, کسی نے کیا ہوگا, کسی نے نہیں کیا, جنہوں نے نہیں کیا ان کے پاس بہت غنیمت فرصت ہے. اس میں مرحلہ احکام ضرور, موٹے موٹے احکام جن پر آپ کو عمل کرنا ہے ان پر ضرور سیکھیں انشاءاللہ. یہاں پر آپ کے سامنے احکام بیان نہیں ہوں گے, چونکہ اپنے اپنے کاروانوں میں ہیں علماء کرام اور یہاں میزبان کاروان جو یہاں ان دروس کے لیے قاضی صاحب قبلہ موجود ہیں, ان سے آپ انشاءاللہ احکام کے شعبے میں استفادہ کریں گے. لیکن سیکھیں, یعنی معلم بنائیں انہیں, خود متعلم بنے, شاگرد بن کر نقل نہ کریں. وہ معلم ٹیچر بن کر ہمیں تعلیم دیں, ہم بھی نوٹ تیار کریں, لکھیں. یا بس اوقات چونکہ ہم طالب علم ہیں تو وہ ایک ہوتا ہے طالبہ میں, اسٹوڈینٹس میں, کہ جو چیز استاد بیان کرتے ہیں کلاس میں نوٹ کرتے جاتے ہیں, اپنے ذہن پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے. لیکن غیر طلبہ ان کو اپنے ذہن پہ بہت اعتماد ہوتا ہے کہ کوئی چیز نوٹ نہیں کرتے کسی چیز کے لیے بھی, کہ گویا حافظے بہت قوی ہیں الحمدللہ, اور جو چیز ہوتی ہے نقش ہو جاتی ہے دل کے اوپر, کبھی ذہن سے نہیں اترتی. نہ کچھ چیزیں نوٹ کرنے کی کر لیں, نوٹ کر لیں, کام آئیں گی, بھولیں گے نہیں. احکام انشاءاللہ بیان کریں گے حضرات, اور ضرور پوچھیں آپ, حتیٰ جس مسئلے میں مطمئن ہیں ایک دفعہ ریکنفرم کروائیں اس کو, ٹکٹ بھی تو کروا دیں نا ریکنفرم, مسئلہ بھی ایک دفعہ ریکنفرم کروا لیں کہ اگر یہ میرے ذہن میں ہے آپ چیک کریں ایک دفعہ یہ ایسے ہی ہے یا نہیں. آپ ایرانی حجاج ہیں الحمدللہ, وہ بھی شیعہ ہیں, مومن ہیں, ان کے اندر یہی طریقہ ہے. ہر آدمی کا حج اور مسئلہ چیک ہوتا ہے, فرد فرد کا, عورت ہو یا مرد. کاروان کے اندر عالم دین ہوتا ہے, اس عالم دین کی ڈیوٹی یہی ہے فقط کہ احکام کے لحاظ سے ان کے اعمال کو بتائے, بھی پہلے سمجھائے, پھر ان سے چیک بھی کرے کہ آیا صحیح سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے, پھر اس کے بعد ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دے, خود حج کریں گے. حج ہوتا ہی وہ یہ جو انسان سمجھ کے خود آگاہانہ معرفت کے ساتھ توجہ کے ساتھ خود انجام دے, مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں. مواقف کی معرفت ضروری ہے, اور اس معرفت کے بھی درجات ہیں. ایک جغرافیائی معرفت ہے ان مواقف کی, وہ بھی ہونی چاہیے ہمارے ذہن میں. بہت اہم سرزمین ہے, خصوصاً مکہ جو مہد اسلام ہے. ایسے ایسے مقامات پر جاتے ہیں معرفت کے بغیر ہو کے آ جاتے ہیں, خدا شاہد ہے اگر معرفت ہو انسان کو خوف آتا ہے ان جگہوں پہ قدم رکھنے سے بھی. ہم بڑی سادگی سے غار حرا سے ہو کر آ جاتے ہیں, لیکن اگر عظمت غار حرا کا ہمیں پتہ چلے یا کیا اتفاق رونما ہوا ہے, انسان کی جرت نہیں ہوتی وہاں پر جا کے قدم رکھے انسان اپنا. اس سرزمین روئے زمین پر اس کے مشابہ کوئی نقطہ نہیں ہے. جس نقطے پہ ابھی آپ موجود ہیں, جہاں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تنفس کر رہے ہیں, جہاں پر روح زمین پر اس کے مشابہ کوئی اور نقطہ نہیں ہے. اگر اس کے مشابہ روایات نے جیسے بیان کیا ہے, اگر اس کے مشابہ کوئی چیز دیکھنی ہے تو وہ بیت المعمور یا عرش ہے. کعبہ کے بارے میں, کعبہ مکعب شکل ہے نا کعبہ کی, کعبہ کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ مکعب ہے. مکعب جیومیٹری کی ایک شکل کا نام ہے, جس کی مکعب کہتے ہیں, جس کی چھ, جس کی چھ سات ہوں, چھ ستو ہوں جس شکل کی, اس کو مکعب کہتے ہیں. مربع مکعب ہوتا ہے, مستطیل مکعب ہوتا ہے, مختلف. یہ مربع مکعب ہے ظاہر, خوب آپ مکعب شکل ہونے کی وجہ سے اس کو کعبہ کہتے ہیں. کیوں مکعب ہے, کیوں چھ اس کے ساتھ ہیں, کیوں چار کونے ہیں اس کے, چار رکن ہیں اس کے, روایات میں معصوم فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ کعبہ زمین کے اوپر عرش کی تجلی ہے. کعبہ زمین کے اوپر عرش کی تجلی ہے. انسان کو اگر معرفت ہو کہ میں کس کو دیکھ رہا ہوں, اس لیے کہا گیا کہ جب تک انسان کعبہ کو دیکھ رہا ہے, نگاہیں اس کی لگی ہوئی ہیں اس کعبہ پر, مسلسل رحمت خدا کا در کھلا ہوا ہے اس شخص کے لیے جب تک یہ نگاہیں اس کی عارفانہ نگاہیں کعبہ پہ لگی ہوئی ہیں. در رحمت خدا کھلا ہوتا ہے اس شخص پر. عرش خدا کیا ہے؟ عرش خدا جسمانی چیز نہیں ہے جیسے عام بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی تخت ہے بادشاہوں جیسا, معاذ اللہ, جس کے اوپر ذات خدا براجمان ہے, ایسے نہیں ہے عرش خدا. چونکہ ذات خدا جسم نہیں ہے, جسمانی نہیں ہے, خدا کسی جگہ پر نہیں ہے. ذات خدا نہج البلاغہ میں بھی پہلا خطبہ ہی امیر المومنین کا اسی بارے میں, توحید کے بارے میں, اول الدین معرفتہ, آغاز دین, بنیاد دین کی معرفت خداوند تبارک و تعالی ہے, اور اسی میں آگے بڑھ کر توحید و اخلاص و اخلاص توحید اور اس کے مراتب ذکر کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ خدا کی طرف اشارہ نہ کرو, نہ کہو اوپر والا, دائیں والا, نیچے والا, بائیں والا, یہ نہ کہو. اوپر والا نہیں کہنا کبھی بھی خدا کو, بھول کے بھی. یہ جو ہم اپنے ماحول میں, ایک دین ہمیں ماحول نے سکھایا ہوا ہے, ایک دین کتابوں میں بند ہے, اور ماحولیاتی دین غالب ہے. ہمارا دین ماحولیاتی دین ہے, ماحول نے سکھایا ہوا ہے, وہ زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے نا, اوپر والا, آسمان والا, نیلے آسمان والا, اوپر والا دیکھ رہا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں نہ کہو یہ اوپر والا, چونکہ اوپر ایک جگہ کا نام ہے, اوپر ایک جہت ہے, ڈائریکشن ہے, نیچے بھی اسی طرح خدا نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. جسم نہیں ہے ذات خداوند تبارک و تعالی, ایک حقیقت ہے, ہر موجود کے ہمراہ ہے ذات خدا, آپ کے ہمراہ ہے, سرے کے ہمراہ ہے, درخت کے ہمراہ ہے, آسمان کے ہمراہ ہے, ہر موجود کے ساتھ نور خدا موجود ہے. اللہ نور السماوات والارض, وہ نور ہے, نور کسی خاص جہت میں نہیں ہے. نور سے مراد بھی یہ لائٹ نہیں ہے جو سورج سے یا بلب سے آتی ہے, نور سے مراد یعنی وجود اور ہستی. جس کی سب ہجرت کرنے آئے ہیں, جس کی طرف جانے کے لیے آئے ہیں یہاں پر اس سرزمین میں, اپنا گھر بار چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں؟ بیت اللہ میں, خانہ خدا میں, خدا کی طرف آئے ہیں در حقیقت. پہلے یہ تو پتا ہو کہ خدا کہاں ہے, خدا کیسے ہے. ایک شخص نے امام علیہ السلام سے سوال کیا, حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا, سوال کیا کہ خدا کہاں ہے. یہ اصول کافی میں روایت جناب کلینی نے نقل کی ہے. یہ شخص نے پوچھا کہ خدا کہاں ہے, امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تیرا سوال ہی غلط ہے. بعض سوالوں کا جواب کیا ہے کہ سوال غلط ہے. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں دو اور دو پانچ کیوں ہوتے ہیں, کیا جواب ہے اس کا؟ سوال غلط ہے, دو اور دو پانچ ہوتے ہی نہیں. سوال صحیح ہو تو جواب ہونا چاہیے, اس کا جواب یہ کہ سوال غلط ہے آپ کا. یہ پوچھنا کہ خدا کہاں ہے سوال غلط ہے, صحیح سوال پوچھو. فرمایا کہ وہ خالق مکان ہے, جو خالق مکان ہو خود مکان میں نہیں ہوتا. وَأَيَّنَ الْعَيْنَ فَلَا عَيْنَ لَهَا, اس نے مکان کو پیدا کیا ہے, وہ خود مکان میں نہیں ہے. عرش خدا بھی کوئی مکان جسم نہیں ہے. عرش خدا کے درجے ہتے ہیں, عرش خدا کی آخری تہ کعبہ ہے, سب سے نچلی تہ عرش خدا کی کعبہ ہے. لہذا آپ کہاں طواف کر رہے ہوتے ہیں؟ عرش زمین کے اوپر عرش خدا کے گرد گھوم رہے ہیں آپ. معرفت کے ساتھ گھومیں زمین کے اوپر عرش خدا, چونکہ زمین پہ جو چیز آتی ہے اس کو زمینی ہونا ضروری ہے. جو چیز زمین پہ اترے گی پہلے لباس زمین پہنے گی، پھر اس کے بعد زمین پہ اس کو اتارا جائے گا. عرش خدا اگر زمین پہ آنا چاہے تو کیسے آئے گا؟ کعبہ کی شکل میں آئے گا. اس سے بالا سطح عرش کعبہ سے ذرا تھوڑی سی اوپر کی تہ اس کی، یا اگر کہیں گے یہ سب سے ظاہری تہ ہے اس کی، ظاہری تہ کعبہ ہے، ذرا نیچے جائیں کعبہ سے مراد کہ زمین کھود کے نیچے جائیں، یعنی زمین کی تہ سے، زمین کی حد سے چلے جائیں مکان سے ذرا ماورا ہے مکان، لا مکان میں جا کر کعبہ کو دیکھیں، وہاں پر کعبہ کیا ہے؟ بیت المعمور. یہی کعبہ کس صورت میں ہے؟ بیت المعمور میں ہے. بیت المعمور سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھیں پھر عرش کی صورت میں ہے. عرش کیا ہے؟ روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ عرش خدا کو اگر سمجھنا ہے، عرش خدا یہ تسبیحات ہیں جو پڑھتے ہیں آپ نماز کے اندر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ عرش خدا ہے، یعنی سبوحیت خدا، حمد خدا، وحدانیت خدا اور کبریائی خدا، یہ عرش خدا ہے. یعنی خدا اگر اپنی کبریائی ظاہر کرے، اگر اپنی بزرگی ظاہر کرے، خدا کی ذات اپنی وحدانیت توحید اپنی زمین پہ دکھانا چاہے تو کس صورت میں دکھائے گا؟ کعبہ کی شکل میں. یہ عرش خدا. خب آپ کو اس کے گرد طواف کرنا ہے، اس کے گرد گھومنا ہے. آپ کو مواقف میں سب سے اہم ترین رکن مقامات حج میں کعبہ ہے، مرکز ہے، باقی سب آپ کہہ سکتے ہیں مضافات کعبہ ہیں، ملحقات کعبہ ہے، نقطہ مرکزی کعبہ ہے. مسجد الحرام کعبہ کے گرد کی فضا کو مسجد الحرام ہے. پھر اس کے بعد دیگر جو مقامات ہیں وہ سارے کعبہ سے منسلک مقامات ہیں، مرکزیت کعبہ کو حاصل ہے. کعبہ کی معرفت کے ساتھ کعبہ کو دیکھیں، کعبہ کی معرفت کے ساتھ کعبہ کے گرد طواف کریں. معرفت ہو کعبہ کی انسان کو، پھر وہ جیسے کہنا الجا دیتے ہیں کہ ابھی گھوم رہے ہو تو اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، مگر عرش خدا کے قریب جائے انسان، اگر معرفت ہو انسان کو تو کس طرف توجہ رہتی ہے انسان کی. ہم طواف کے دوران سب کچھ دیکھ کے آتے ہیں سوائے عرش کے، یہ بھی پتہ ہے ساتھ والا کیا کر رہا ہے، یہ بھی پتہ ہے آگے والا کیا کر رہا ہے، یہ بھی پتہ ہے پیچھے والا کیا کر رہا ہے، دائیں والا کیا کر رہا ہے، بائیں والا کیا کر رہا ہے، صرف یہ نہیں پتا کہ میں خود کیا کر رہا ہوں. اس ایک نقطے سے غفلت ہوتی کہ میں خود کیا کروں، میں مجھے کیوں لایا گیا تھا یہاں پر، اس لیے کہ میں دوسروں کے اعمال پہ نظر رکھوں یہ کیا کر رہے ہیں، میں کس کے گرد گھوم رہا ہوں، کس رکن سے کے قریب آیا ہوں. ان مقامات کے بھی ایک حکمت و فلسفہ ہے، سر ہے، راز، جیسے اشارہ کیا میں نے نمونے کے طور پر. ایک ظاہر ان کا وجود مصب پتھر ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فقط ان پتھروں کے گرد گھومنے کے لیے نہیں بنایا. یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے نا کہ کعبہ کے اندر کسی زمانے میں بت ہوا کرتے تھے، وہ داستان بھی پتا ہے کہ بت ٹوٹے کیسے، یہ نہیں پتا کہ رکھے کیسے، لیکن یہ پتا ہے کہ ٹوٹے کیسے. اگر یہ پتا ہے کہ ٹوٹے کیسے، خوب اس سے ہمیں فضیلت توڑنے والوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر یہ پتا چل جائے یہ رکھے کیسے تو ان کی رذیلت معلوم ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنے رذل اور پست لوگ تھے جنہوں نے کعبہ میں جا کر بت رکھے تھے. خوب کیوں توڑ دیے گئے؟ کیونکہ خدا نہیں تھے وہ، پتھر کی مورتیاں تھیں، پتھر تھے وہ، اور بے خاصیت پتھر، جس کو قرآن نے کہا ہے نا بے خاصیت پتھر، جن پتھروں کے اندر کوئی خاصیت نہیں. وہ حکم ہوا، نبی اور ولی کو حکم ہوا کہ آپ ان کو توڑ کے کچرا ان کا پر پھینک دیں، کعبہ کو پاک کریں ان کے وجود سے.
خوب اگر بت توڑ دیے گئے, پتھر توڑ دیے گئے, لات و حبل سارے توڑ دیے گئے. توڑ کے پھر کیا کہا؟ کہا کہ اب ان پتھروں کے سامنے جا کر نہیں جھکنا, ان پتھروں کو بوسا نہیں دینا, ان پتھروں کی عبادت نہیں کرنا. کیا کرو؟ کعبہ کے گرد عبادت کرو, وہ بھی تو پتھر ہے. ان پتھروں سے عبادت چھڑوا کے ان پتھروں میں ڈال دیا ہمیں, یہ بھی تو پتھر ہے نا. کم از کم وہ پتھر ایسے تھے, ان کی کچھ شکل تھی, کوئی آرٹ کا ایک نمونہ تو تھے. آج کل ویسے قدیم جو خدا تھے لوگوں کے, آج کل کے اینٹیک شمار کیے جاتے ہیں, بڑے مہنگے بکتے ہیں. وہ ایک افغانستان میں توڑا, انہوں نے ساری دنیا نے شور مچایا, مسلمان و غیر مسلمان دنیا نے, کہ اس کو نہیں توڑنا, یہ ایک بڑا شاہکار ہے, مثلا آرٹ کا ایک بڑا اعلی نمونہ ہے. مثلا بدھسٹوں کا خدا مسیحیوں کا آرٹ کا ایک اعلی نمونہ ہے, مسلمانوں کا آرٹ کا اعلی نمونہ تھا یہ. اب یہ آرٹ کے نمونے تھے, ان کو رہتے مہنگے بیچ دیتے بعد میں, لیکن کہا ان کو توڑ دو, پاش پاش کرو. وہ گھڑے ہوئے بت تھے, فرق کیا تھا کہ گھڑے ہوئے پتھروں کو کہا کہ عبادت نہیں کرو, ان گھڑے پتھروں کی عبادت کرو. نہ, یہ کام نہیں ہوا کہ ہمیں پتھروں سے ہٹا کر پتھروں میں ڈال دیا گیا ہے نا. اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے آپ کو پتھروں کے گرد گھومنے کے لیے طلب نہیں کیا. یہ وہ تہ ہے جس میں نیچے اترنا ہے, پتھروں کی تہ سے ذرا آگے بڑھنا ہے, ورنہ کیا خاصیت تھی ان پتھروں میں, ان پتھروں میں کیا فرق تھا؟ عبور کرنا ہے اسے. بس ایک فلسفہ یا سر یا راز مقامات کا ہے, کعبہ کا راز ہے, مسجد کا راز ہے, ان پتھروں کا ایک راز ہے. پتھر علامت ہے, ہمیں جانا ہے جس چیز کی یہ علامت ہے. مثلا روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, سنگ میل آتا ہے. سنگ میل کس لیے آتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہاں تک ایک میل ہو گیا ہے. یعنی وہ سفر کی مقدار, یہ پتھر خود کچھ نہیں ہے, یہ پتھر کس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ اتنا سفر طے کر رہے ہیں. یہ سنگ میل ہے. جب آپ زمین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, زمین کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, ابھی آپ خدا کی طرف جا رہے ہیں, ایک معنوی سفر, ایک ہجرت ہے آپ کی خدا کی طرف. اس ہجرت میں بھی کچھ علامتیں ہیں کہ ابھی آپ کہاں پہنچے ہیں. پتھر علامت ہے, اس کے بعد ایک راز ہے, اس راز کی ایک علامت ہے یہ سنگ. حجر اسود ایک علامت ہے. حجر اسود کے بارے میں ہے کہ یمین اللہ علی الارض یا فی الارض, حجر اسود خدا کا بائیں دایاں بازو ہے زمین کے اوپر. یعنی راز ہے اس کا. وہ ایک پتھر علامت ہے ایک حقیقت کی, علامت اور حقیقت. ہمیں علامت سے حقیقت تک پہنچنا ہے. ظاہر ہے یہ چھ موضوع, ان کو اگر بیان کریں تو, مثلا احکام حاجی اگر بیان کریں تو یہ سیزن گزر جائے گا. اسی طرح یہ حج کا احکام تفصیل علماء نے لکھے ہوئے ہیں. اگر ہم مثلا جغرافیہ ہی بیان کرنا شروع کر دیں مقامات کا, مثلا منا کیا ہے, عرفہ کیا ہے, مزدلفہ کیا ہے, جغرافیائی خصوصیات ان کی ظاہری بیان کریں تو بھی ایک وقت درکار ہے. اسی طرح دیگر آداب ہیں جو بہت مہم ہیں. آداب بعض اوقات احکام ہم سیکھ لیتے ہیں لیکن آداب نہیں سیکھتے, بغیر ادب کے حج انجام دے دیتے ہیں. اور خدا کو بے ادب بہت ناپسند ہے, سخت ناپسند ہے خدا کو بے ادب. مولانا روم نے ایک بے ادب کے بارے میں خوب شعر کہا ہے, از خدا خواہم توفیق ادب, بے ادب محروم ماند از لطف رب. کہتے ہیں کہ مجھے خدا سے ادب کی توفیق کی دعا کرتا ہوں کہ خدایا مجھے ادب عطا فرما. اور یہ ابھی ہم یہ میں یوں کہوں ابھی حمزہ شمالی کے ابتدائی حصے کا ترجمہ کہہ لیں آپ اس شعر کو. ابھی حمزہ شمالی دعا ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی, الہی شروع یہیں سے ہوتی ہے, الہی لا تعذبنی بعقوبتک, خدایا مجھے ادیب بنا مؤدب بنا لیکن کوڑوں سے نہ بنا, کوڑوں سے نہ بنا بلکہ کس سے بنا, اپنی معرفت سے مجھے مؤدب بنا, اپنی رحمت سے مجھے مؤدب بنا, اپنے کرم سے مجھے مؤدب بنا. ادب نہایت ضروری ہے, از خدا خواہم توفیق ادب, مجھے خدا سے ادب کی توفیق کی ضرورت ہے, خدا مجھے ادب ادب عطا فرمائے. کیوں کہ بے ادب تو بے ادب محروم ماند از لطف رب, کہ بے ادب کبھی بھی رحمت خدا اسے نہیں نصیب ہو سکتی, محروم محروم ہمیشہ محروم بے ادب. خدا کی رحمت جو خود خداون نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر ایک کو شامل ہے, خود ہی فرمایا کہ بے ادب کو نہیں دوں گا, محروم ہے بے ادب. بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد, بلکہ آتش برہمِ آفاق زد. بے ادب نہ صرف اپنے ساتھ برائی کرتا ہے بلکہ بے ادب پوری دنیا کو آگ لگا دیتا ہے. آج دنیا میں جتنی مشکلات ہیں یہ ساری کس کے ہاتھوں ہیں؟ بے ادب لوگوں کے ہاتھوں. اگر بے ادب نہ ہوتے یہ دنیا جنت تھی, بے ادبوں نے اس کو جہنم بنا دیا. سیاست میں دیکھیں بے ادبوں نے کیا کیا اس وقت دنیا میں, بے ادب ترین موجود رینگنے والا دھابا اس وقت زمین کے اوپر بش, جس نے مسلمانوں کے لیے کم از کم جہنم بنا دی. بے ادب صدام, بے ادب جن کے اندر آداب انسانیت نہیں ہے. آداب حج اہم ترین شعبہ ہے, فرصت مستقل چاہیے اس کے لیے بیان کرنے کے لیے. احکام کی طرح آداب مفصل ہیں. ہم ایک مناسک لے کر حج کرنے آ جاتے ہیں, احکام کی مناسک ہمیں 6 مناسک چاہیے, پھر جا کر حج تکمیل ہوتا ہے, مجموعہ حج. 6 مناسک ہوئے انسان کے پاس پھر حج کرتے ہیں, ہم سے درست کر سکیں گے. اور مناسک ادب یہ ضروری ہے, آداب حج کیا ہے. پھر اس کے بعد سیرتیں, بہت ہی خوبصورت زیبا سیرتیں ہیں, یعنی اتنی زیبا و حسین سیرتیں ہیں یہ 3, اسماعیل, ابراہیم اور حاجر, بہت زیبا. ان کی زیبائی و حسن یہیں سے دیکھ لیں کہ خدا کو کس قدر پسند ہیں یہ تینوں, کہ پوری بشریت کے لیے مشعل راہ ان کو قرار دیا. کہا کہ جب بھی استطاعت پیدا کرو ایک دفعہ آ کر ان تینوں کے کام انجام دے کے واپس جاؤ. زندہ کر دیا خدا نے ان کی سیرتوں. یہ بھی ضروری ہے بیان کرنا, البتہ فرصت چاہیے. لیکن یہاں جو تذکرہ ہوگا وہ احکام, کچھ احکام, مواقف, مقامات اور بعض آداب کا فلسفہ یا راز یا سر بیان ہوگا آپ کی خدمت میں, جس کو ہم عنوان دے سکتے ہیں فلسفہ حج, مقصد حج, حکمت حج, روح حج. حج کا ایک ظاہر ہے اور باطن. حج بالکل انسان کی طرح ہے, انسان کا جسم ہے اور روح. ہم صرف جسم تو نہیں ہیں بلکہ روح بھی ہیں ہم, اور خدا نے ہم سے ایسا کوئی کام نہیں کروانا جو صرف جسم ہو, وہ کام کروایا جس کا جسم بھی ہے اور روح بھی ہے. حج کا جسم ہے اور حج کے لیے روح ہے. جسم حج یہ ظاہری چیزیں ہیں, مواقف, مقامات, احکام, یہ ظاہر حج ہیں, لیکن ان کے پیچھے ایک راز ہے عظیم, جس کی وجہ سے حج کی اصلی حکمت انسان کے لیے کھلتی ہے کہ کیوں مجھ سے یہ عجیب و غریب کام کروائے جا رہے ہیں, کیوں میں 7 چکر لگاؤں, کیوں کعبہ کے گرد گھوموں, کیوں مثلا عرفہ میں جا کر بیٹھ جاؤں, کیوں کنکریاں ماروں, کیوں جانور بے گناہ ایسا بے زبان گلا کاٹ کے اس کا پھینک دو, یہاں پر گوشت بھی نصیب نہیں ہوتا. اب یہ سارے کام کیوں سر منڈوا دوں, آخر کیا قصور کیا ہے میرے بالوں نے, یا میں نے کیا کیا, یہ تو ایک سزا ہے سر منڈوانا, جیلوں میں سر منڈوا دیتے ہیں, یہاں کیوں سر منڈوا, میں نے کوئی جرم کیا ہے. یہ ساری چیزیں اگر انسان ان کا باطن پتہ چل جائے یہ کیوں کیا ہے. میں نمونہ بتاؤں باطن کا اور ظاہر کا آپ کو, حضرت قرآن نے یہ نمونہ پیش کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند نے فرمایا کہ جو میرے عبد صالح کے ہمراہ گردش کرو تھوڑی سی. موسیٰ چلے گئے, روایات میں ہے کہ ان کا نام خضر تھا, قرآن میں نہیں ہے, روایات میں کہا گیا کہ ان کا نام خضر تھا, خضر علیہ السلام. خب جو اس عبد صالح کے ساتھ آپ گردش کرو, موسیٰ خود نبی ہیں, خود ولی خدا ہے موسیٰ, لیکن ایک ولی کو دوسرے ولی کے ساتھ منسلک کیا کہ آپ جو دیکھو کیا ہوتا ہے. حضرت خضر نے تین کام کیے, ابھی اور کرنے تھے, لیکن موسیٰ کی طاقت جواب دے گی. انہوں نے وعدہ کیا تھا میں خاموش رہوں گا صبر کروں گا, لیکن صبر نہیں کیا. وہ بے کاش حضرت موسیٰ تھوڑا سا صبر کرتے اور پھر دیکھے آگے ماجرا, آگے کیا اتفاقات رونما ہوتے ہیں, لیکن نہیں ہوا وہ تین کام. ظاہر ان کا جسم ڈانچہ دیکھا حضرت موسیٰ نے, مثلا ایک دیوار بنا رہے ہیں, یہ ڈانچہ ہے, یہ جسم تھا اس کام کا. کشتی کو سوراخ کر دیا, بچے کو قتل کر دیا, یہ تین کام کیے. اور موسیٰ نے دیکھا جسمانی طور پر یہ کام کوئی اتنے نہ صرف بامانا نہیں تھے بلکہ بے من اور غلط بھی تھے موسیٰ کی نظروں میں. بے گناہ بچہ مارنا, ایک فقیر کی غریب کی کشتی سوراخ کر دینا, اور جن لوگوں نے پانی تک نہیں دیا پینے کے لیے مانگا ان سے ان کی دیوار تعمیر کر دینا, خوب یہ موسیٰ کو پسند نہیں آئے یہ کام. لیکن یہی تین کاموں کا جب فلسفہ بیان کیا حضرت خضر نے, روح بیان کی کہ یہ جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ ان کا جسم تھا, اب میں بتاتا ہوں کہ ان کی روح کیا تھی. جب حضرت خضر نے روح بیان کی موسیٰ کو تأسف ہوا کہ اے کاش میں تھوڑا اور صبر سے کام لیتا ہوں. وہ لذت محسوس ہوئی موسیٰ کو سن کر حضرت خضر سے, ظاہری تین معمول کے کام. پھر اس کے بعد موسیٰ نے کوئی اعتراض نہیں کیا, قانع ہو جاتا انسان, ساری تھکاوٹ خستگی موسیٰ کی اتر گئی, مشکل حل ہو گئی. یہ تین نقطے ہی کافی تھے تین کاموں کے, اگر وہ حج بھی نہیں تھا ایک معمول کے کام تھے, ایسے ایک بستی سے گزرنا تھا. تو حالانکہ یہاں پر جو اعمال انجام دیتے ہیں یہ سارے انبیاء نے انجام دیے ہیں, سارے معصومین نے انجام دیے ہیں, بہت عظیم سرزمین ہے. عرض کیا کہ اگر ہمیں معرفت ہو, یقین جانے انسان قدم رکھتے ہوئے جھجکتا ہے کہ میں کہاں قدم رکھ رہا ہوں, اس سرزمین پر کس کس کے قدم پڑے ہوئے ہیں. مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں ہے, لرزتا ہے انسان, کہاں کھڑا ہو رہا ہوں میں, کس کے مقام پہ کھڑا ہو رہا ہوں میں. معرفت نہیں ہوتی, بہت بے جھجک بچے کی طرح سے, بچے کو نہیں احساس ہوتا کہاں جہاں مرضی یہ کھڑا ہو جاتا ہے, پرواہ نہیں ہوتی اس کو. امام معصومین جس طرح مشرف ہوتے تھے کعبہ میں اور کس حالت میں آتے تھے, انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی اسنا میں اشارے ہوتے جائیں گے اس کی طرف بھی. بس یہاں آپ کی خدمت میں بعض مقامات و بعض احکام اور بعض مراحل حج کا فلسفہ اور حکمت بیان ہوگی کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی توفیق دے ہمیں کہ ہم بھی جسم کے ساتھ جسمانی حج کریں اور روح کے ساتھ روحانی حج کریں. جسم ہمارا اعمال کے جسم کو انجام دے اور روح ہماری اعمال کے روح کو انجام دے, اور جس وقت لوٹ کے جائیں انشاءاللہ جسم و روح دونوں پاک و پاکیزہ ہو چکے انشاءاللہ. السلام علیکم.
انہوں نے گرام بھارت صاحب کا درس